نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. حاضرين محترم, اصل بیان کے لیے تو مولانا زبیر اشرف صاحب مد ذلہم نے تشریف لانا تھا, لیکن اس وقت شہر کے جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں, اس لیے آج وہ تشریف نہیں لا سکے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے شہر کے, ملک کے حالات کو بہتر فرما دیں, اور اللہ تعالیٰ یہاں امن و امان قائم فرما دے, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے. آج لمبی چوڑی بات نہیں کرنی, مختصر سی دو باتیں ارشاد کرنی ہیں, بیان کرنی ہے میں نے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طور پر کہنے کی توفیق عطا فرما دے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ صاحب دین پر چلنا بڑا مشکل, یعنی یہ بات ہر آدمی کی زبان پر کہ صاحب دین پر چلنا بڑا مشکل. بات یہ ہے کہ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. اس کے باوجود اگر قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیں تو جا بجا آپ کو یہ بات نظر آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین میں کوئی تنگی نہیں, کوئی سختی نہیں. اسی طرح فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولتیں چاہتے ہیں, سختیاں نہیں چاہتے. اسی طرح ایک مقام پر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, وسعت کے مطابق, وسعت سے زیادہ کسی کو اللہ نے تکلیف نہیں دی. یعنی دین کے معاملے میں اتنا عمل کہ جو طاقت میں ہو اس کا مکلف کیا ہے ہر آدمی کو, طاقت سے باہر حکم نہیں دیا گیا. کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, اللہ تعالیٰ نے کوئی جبری حکم نہیں دیا کہ صاحب کھڑے ہی ہو کے پڑھنی ہے, بیٹھ کے پڑھ لو. کوئی آدمی بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو, غرض کی آسانی ہی آسانیاں ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ آیات ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان الدین یسرن, دین آسان ہے, اور دوسری طرف ہماری زبانوں پر یہ جملے جاری ہیں کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. تو بات کیا ہے, کیا اللہ کے یہ وعدے یہ غلط ہیں علیہ باللہ, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے کہ دین یسرون یہ غلط ہے؟ کیا وجہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا چلنا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ صلاحیتیں عطا فرمائی. اب اگر کوئی شخص اپنی ان صلاحیتوں کو خود ہی ختم کر لے اور پھر دین کو بدنام کرے کہ صاحب دین پر چلنا مشکل ہے, حقیقت یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو ہم نے خود تباہ کر دیا, برباد کر دیا. ایک آدمی کو تکلیف ہوئی, وہ چلتا تھا, پھرتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, لیکن اب وہ لیٹ گیا بس, اور لیٹے لیٹے صاحب اس کے پیر بھی پھول گئے, جسم بھی پھول گیا, اب نہ اس سے چلا جاتا نہ پھرا جاتا. اب اگر کوئی شخص کہے کہ صاحب چلو پھرو اور وہ کہے کہ چلنا پھرنا بہت مشکل ہے, تو بتائیے چلنا پھرنا مشکل اس نے خود کیا کہ نہیں؟ گویا اپنی صلاحیتیں اس نے خود ختم کر لی, ورنہ یہی شخص پہلے دوڑتا بھی تھا, بھاگتا بھی تھا, چلتا بھی تھا, پھرتا بھی تھا, لیکن اپنی صلاحیتوں کو چونکہ ختم کر لیا, نتیجتاً اب چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. اسی طریقے سے دین پر چلنا مشکل نہیں ہے, لیکن ہم نے جو صلاحیتیں ہیں اپنی ان کو ان پر زنگ چڑھا لیا, ان صلاحیتوں کو ختم کر دیا, نتیجتاً ہمیں اب دین پر چلنا مشکل نظر آتا ہے. حقیقتاً ایسا ہے نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دین دین فطرت ہے, اور جو چیز فطرت میں داخل ہو وہ مشکل نہیں ہوتی. ایک چیز جب ہے ہی فطرت میں داخل تو اس کو مشکل بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب اگر کسی نے اپنی فطرت ہی کو مسخ کر لیا, اپنی فطرت ہی کو خراب کر لیا, تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ دین کو مشکل کہے وہ اپنی فطرت کا رونا روئے کہ میں نے اپنی صلاحیت کو تباہ و برباد کر لیا. اس کا علاج کیا ہے؟ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج یہ فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید ہی میں اس کا علاج بتا دیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر آدمی کو چاہیے کہ ادھر ادھر رونے کے بجائے اللہ ہی سے رو لے جا کے. ہم جو جگہ جگہ جا کر روتے ہیں دھوتے ہیں اور اپنے آنسو بہاتے ہیں کہ صاحب مشکل ہے, یہ ہے وہ ہے, تو بجائے اس کے آدمی اللہ ہی کے سامنے رو لے کہ یا اللہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل معلوم ہو رہا ہے, حالات میرے سازگار نہیں ہیں, حالات میرے موافق نہیں ہیں, گھر والے میرے موافق نہیں ہیں, برادری میری موافق نہیں ہے, اے اللہ میں دین پر چلنا چاہتا ہوں لیکن دین پر چلنا مجھے بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے. اب اس مشکل کو آسان بھی تو آپ ہی کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ تھوڑا سا تصور کر لیں کہ میدان حشر قائم ہے اور اللہ تعالی نے اگر کسی سے پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے دین پر عمل کیا تھا یا نہیں, اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب دین پر عمل کرنا بڑا مشکل تھا کیونکہ میں ایسے زمانے میں پیدا ہوا کہ حالات بہتر نہیں تھے, دین کے خلاف جا رہے تھے, میرے گھر میں ماحول نہیں تھا, میرے علاقے میں ماحول نہیں تھا, اور میں دین پر عمل کرنا اپنے لیے دشوار سمجھتا تھا, اس لیے میں دین پر عمل نہیں کر سکا. بتائیے کیا یہ کہہ کر اللہ کے یہاں اس کی جان چھوٹ جائے گی؟ اگر چھوٹ جائے گی تو کوئی آدمی کہے کہ یہ بات کہہ بھی دے, لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہی سوال ہو گیا کہ ٹھیک ہے ماحول سازگار نہیں تھا, موافق نہیں تھا, تم بھی کمزور تھے, لوگ بھی کمزور تھے, یہ بتاؤ کیا تم نے مجھے بھی اپنے جیسا سمجھ لیا تھا؟ کبھی تم نے مجھ سے مدد مانگی؟ کبھی تم نے مجھ سے جو ہے وہ مدد طلب کی اور تم نے چاہا کہ تمہاری مشکل حل ہو جائے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس لیے اگر مشکل نظر بھی آ رہا ہو تو اس مشکل کو مشکل نہ سمجھو بلکہ اللہ ہی کے آگے اپنا رونا رو لو, اپنا دکھڑا رو لو, اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دیں گے. تو اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ بات بتلا دی گئی کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. جب عبادت اللہ کی ہم کر رہے ہیں اور اس عبادت کے کرنے میں ہمیں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو مدد بھی اللہ ہی سے مانگیں گے کہ یا اللہ ہماری مدد فرمائیے, مشکل حالات پریشانیاں ہیں اور کسی بھی قسم کی مشکل ہو اللہ کے سامنے روئے آدمی گڑ گڑائے, یقیناً اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دیں. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, اندھیرے ہی اندھیرے تھے, ظلمات بعضها فوق بعض, ایک تو سمندر کا اندھیرا, پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اس کا اندھیرا, تو اندھیرے ہی اندھیرے. لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کان میں کنکروں کی تسبیح کی آواز پہنچائی تو آپ نے بھی فوراً کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ کی ذات پاک ہے, بے شک ظلم میں نے ہی کیا ہے اپنے آپ پر اور اس کی وجہ سے آج میں ان اندھیروں میں مقید ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سن لیا اور ان کے غم کو دور فرما دیا, اور ساتھ میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ, ہم مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات عطا فرما دیتے ہیں. تو بات یہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرما دیا کہ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ, ہم مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات عطا فرمائیں گے تو کیا ہمیں بھی مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑے گا؟ فرمایا کہ نہیں, اس لیے کہ وہ تو ایک انفرادی واقعہ تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. ہر ایک آدمی کو مچھلی کے پیٹ میں جانا نہیں ہوتا, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب حالات کی اندھیرے تمہارے ارد گرد ہوں, ماحول کے اندھیرے ہوں, وسابی سے شیطانیاں ہوں, نفس کے اندھیرے تمہیں گھیر لیں, تو پھر تم کیا کرو؟ جس طرح حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے نجات کے لیے دعا کی اللہ سے, ایسے اے ایمان والو تم بھی اللہ تعالی سے نجات کے لیے دعا کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناه من الغم, ہم نے ان کی دعا کو سن لیا اور ان کو غم سے نجات عطا فرما دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی اہل ایمان کو بھی ہم غم سے نجات عطا فرما دیں گے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ غم جیسے بھی ہوں، ماحول جیسا بھی ہو، آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھے، اللہ کے سامنے روئے، گڑگڑائے اور اللہ ہی سے مانگے کہ یا اللہ اس مشکل کو حل فرما دیجیے. تو اللہ کے لیے مشکل کو حل کرنا کچھ مشکل نہیں. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں، آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اگر پریشانی ہو بھی جو فطری عمل ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے اس پریشانی کو دور کرنے کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیجیے. تو اللہ نے خود یہ وعدہ فرمایا کہ ہم اہل ایمان کو بھی غموں سے نجات عطا فرما دیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے جو آپ نے فرمایا آخری وقت میں، کہ انسان کی زندگی کے وہ لمحات کس کام کے، انسان کی زندگی کے وہ لمحات کس کام کے جو کسی کے کام میں نہ، کسی کے کام میں نہ آئے. یعنی وہ لمحات جو ہمارے بیکار گزر جاتے ہیں اور ہم اپنے نہ اپنوں کے کام آتے نہ کسی کے کام آتے. فرمایا کہ زندگی کے وہ لمحات کس کام کے. فضل ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مقولہ نقل بھی فرمایا اور اپنی زندگی کو اس مقولے کے مطابق ڈھال لیا. یعنی حقوق کی ادائیگی کا ایسا اہتمام فرمایا کہ شاید و باید، شاید ہی اس زمانے میں کوئی اس کا تصور بھی کر سکے. چنانچہ حضرت کا معاملہ یہ تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ کہ زندگی بھر کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی. 60 سال کی رفاقت معمولی رفاقت نہیں ہوتی، اور یہ رفاقت بھی ایسی ہے کہ جس میں سرد و گرد حالات آتے رہتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، مزاجوں کے مطابق معاملات نہیں ہوتے. لیکن اس کے باوجود ایک شخص 60 سال تک اس طرح اپنی شریک حیات کے ساتھ زندگی گزارے کہ کبھی لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی، اور کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو. حضرت معتقی عثمانی صاحب ایک مرتبہ فرما رہے تھے، بلکہ حضرت نے لکھا بھی کہ شاید ہی اس بات پر کسی کو یقین آتا، لیکن خود ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ میری اہلیہ سے یہ بات کی اور بتایا کہ زندگی میں کبھی مجھ سے پانی نہیں مانگا، لیکن میں خود ہی خدمت میں لگی رہتی تھی. یعنی سامنے سے معاملہ بھی ایسا تھا، لیکن انہوں نے، حضرت نے کبھی نہیں فرمایا. آخر مواقع تو پھر بھی آتے ہیں، چاہے کوئی کتنی خدمت کرے، کبھی نہ کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ ذرا بھائی یہ پانی کی چیز دے دو، لیکن حضرت نے کبھی اتنی تکلیف بھی انہیں نہیں تھی. تو بلا شبہ یہ ادائے حقوق کا ایسا جذبہ اس شخص کو ہی حاصل ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اس جذبے میں فنا کر دیا ہو کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے. اب ان کے جو سسر صاحب تھے، وہ پھوپھا بھی تھے، سسر بھی تھے، ڈپٹی علی سجاد صاحب، اور حضرت کے غالباً مجاز بھی تھے، مجاز بیت. بیمار ہوئے، سخت بیماری کی حالت میں، حضرت خود بھی بڑی عمر کے تھے، اس کے باوجود جو ہے یہ جب سزر صاحب کی 90 سال کی عمر تھی، اس وقت بھی حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ یعنی خود بھی ضعف تھا آپ پر، لیکن عصر کے بعد سے مغرب تک اور بعض اوقات عشاء تک، یہ ایک دو دن یا ایک دو ماہ کی بات نہیں ہے، سال ہا سال اپنا یہ معمول بنا لیا کہ ان کی تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے جانے سے انہیں بڑی تسلی ہوتی تھی، تو اس لیے اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا کہ ان کی تیمارداری کے لیے اثر کے بعد تشریف لے جاتے، اور بعض اوقات مغرب تک اور اکثر اوقات عشاء تک وہیں رہتے. بتائیے اتنا بڑا، اتنا سارا وقت نکالنا، اور وہ بھی بیمار کے پاس ان کے عیادت میں ان کی تیمارداری کرتے ہوئے، اس لیے کہ ان کی طبیعت میری وجہ سے خوش ہوتی ہے. تو یہ اس سے بڑھ کر اور کیا جذبہ ہوگا ادائے حقوق کا. تو بزرگوں نے کر کے دکھا دیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی، حضرت ڈاکٹر صاحب کی طبیعت میں بھی بڑا ضعف تھا، بعض اوقات قدم لڑکھڑا جاتے تھے. تو عزیز اقربا نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس اب آپ قبرستان نہ جائیں، لیکن فرمایا کہ نہیں, ساتھ گئے اور تدفین کے آخری مراحل تک وہی موجود رہے. تو اس طرح سے کسی کی خدمت, حق خدمت ادا کرنا اور حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا, یقیناً یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اس جذبے میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہو, ورنہ ایسا کرنا ممکن نہیں. اور چلو یہ تو پھر بھی ان کے عزیز سے رشتے دار تھے, اس کے علاوہ بھی ایک صاحب جو حضرت کے تعلق والوں میں سے تھے صرف, وہ جب بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے بھی حضرت تشریف لے جاتے تھے, اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے خاندان والے, ان کے گھر والوں کے پاس یعنی مطب میں بیٹھتے تھے صبح سے دوپہر تک, اور اس کے بعد پھر ان کے گھر تشریف لے جاتے. یہ بھی ایک سال ہر سال معمول رہا. ان اس طرح سے آپ نے جب کسی کو کا حق کسی کے ساتھ مل گیا اور کسی کے ساتھ تعلق ہو گیا تو اس تعلق کو نبھایا. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مد ذلہ العالی فرماتے ہیں کہ جب والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو ہم نے کہا کہ آپ ہی ہمارے والد کی جگہ ہیں, تو ہم نے فرمایا کہ تمہیں ایسا ہی سمجھنا چاہیے اور یقیناً میں اس کا حق ادا کروں گا. تو فرماتے ہیں ساری زندگی ہمیں والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی, گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں دخیل تھے, پوچھتے تھے, اور جو بھی ایسے معاملات آتے تھے تو ہمیشہ آگے آگے رہا کرتے تھے. تو بہرحال یہ حق دوستی ادا کرنا اور کسی کے جو تعلق ہو گیا اس تعلق کو آخر تک نبھانا, تعلق کیا ایک منٹ میں ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی توڑنا چاہے تو اچھے اچھے بڑے سے بڑے تعلق ایک منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی تعلق کو قائم رکھنا چاہے تو یہ آسان سی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت معتق صاحب ہی فرماتے ہیں کہ کسی صاحب نے کوئی بات ایسی کہہ دی تھی جو ذرا سخت بات تھی, تو فرماتے ہیں مجھے بڑا سخت غصہ آیا اور اس پر میں نے خط لکھ دیا ان صاحب کو, لیکن خط لکھنے کے بعد انہیں دیا نہیں, پہلے والد صاحب کو دکھایا. والد صاحب نے وہ خط لے لیا اور تکیے کے نیچے رکھا, فرمایا کہ ٹھیک ہے کل بات کریں گے. اس کے بعد پھر وہ خط سارا پڑھا اور پھر وہ دن گزر گیا, دوسرے دن ان کو بلایا اور فرمایا کہ بھی ایک خط تم نے لکھا تھا اور ہم نے بھی ایک خط لکھا, اسے بھی پڑھ لو. تو حضرت نے جو خط لکھا تھا اس میں بھی حضرت نے جو معاملہ تھا اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا کہ اس میں دوسرے کو مشتعل کرنا بھی نہیں تھا, اور بات بھی ان تک پہنچا دی کہ آپ سے ہمیں تکلیف کیا ہے, لیکن دوسرے کو مشتعل بھی نہیں کیا. فرمایا کہ بھئی تمہاری بات سے جو تم نے خط لکھا تھا اس سے تعلق ختم ہو جاتا تھا, اور یہ بات جو میں نے لکھی ہے تو بات جو تم نے کہی تھی وہ بات بھی پہنچا دی ہے صحیح طریقے سے اور تعلق بھی ختم نہیں ہوتا. فرمایا کہ میاں تعلق کا کیا, وہ تو ایک منٹ میں ختم ہو جاتا ہے, تعلق قائم رکھنا اس کو نبھانا یہ بڑا مشکل کام. اس لیے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے جو تعلق ایک مرتبہ قائم ہو گیا اس کو نبھانے کی کوشش کرو, دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو. تو بہرحال یہ ادائے حقوق اپنے عزیز رشتے داروں کے ہوں, بیوی بچوں کے ہوں, اور اسے دوست احباب کے ہوں, ہم سے جس حد تک ہو سکتا ہے ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ ہمارے دین نے اس طرف ہمیں متوجہ بھی کیا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا ہے, اس کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان سب کی طرف سے بھی یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے جو حق کسی سے منسلک ہو گیا اور جو تعلق کسی سے قائم ہو گیا تو آخر دم تک جب تک ممکن ہو سکے اس تعلق کو نبھاؤ. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, یقیناً وہ اپنے عزیزوں کا بھی حق ادا فرماتے تھے, تعلق والوں کا بھی حق ادا فرماتے تھے, بلکہ جو ان کے متوسلین تھے جو لوگ ان کے پاس آتے جاتے تھے, حضرت فرماتے ہیں حضرت معتقی صاحب مدرسۃ العالی کہ میں جب بھی جاتے فرماتے تھے کہ ہم تمہارے لیے بہت دعا کرتے ہیں, ہم تمہارے لیے بہت دعا کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ میں نے بہت سے موقعوں پر دیکھا کہ اور بہت سے لوگوں سے بھی حضرت نے ایسے ہی فرمایا, تو تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ حضرت سب کے لیے ہی یہ جملہ بھی فرماتے ہیں اور کتنی دعا کرتے ہوں گے. تو بہرحال یہ فرمایا کہ حیرت ہی رہی مجھے, پھر ایک مرتبہ یہ حیرت اس طرح دور ہوئی, فرمایا کہ حضرت نے اوقات متعین کر رکھے تھے, مثلا ایک نماز کے بعد اپنے عزیز رشتے داروں کے لیے دعائیں وقف تھیں, اس میں اپنے ایک ایک عزیز کا نام لے کر دعائیں کرتے تھے. ایک نماز کے بعد اپنے جو بزرگ اساتذہ مشائخ ہیں ان کا نام لے لے کر دعائیں کرتے تھے. ایک نماز کے بعد اپنے جو قریبی تعلق والے ہیں ان کا نام لے لے کے دعائیں کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود پھر بھی حضرت کے متعلقین تھوڑے تو تھے نہیں, بہت سارے تھے. بلکہ فرمایا کہ ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ میں رات کو سوتا نہیں ہوں جب تک کہ اپنے بعض خاص احباب ہیں ان کے گھروں کا محاصرہ کر کے یعنی عمل حصار کرنے کے بعد دم نہ کر دوں, اس وقت تک بھی نہیں سوتا. فرمایا کہ میں حیران رہ گیا کہ اتنا حق ادا کون کرتا ہے. اور فرمایا کہ پھر صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ اور بہت سے لوگ تھے جن کے بارے میں معلوم ہو کہ حضرت رات کو سونے سے پہلے عمل حصار کرتے ہیں پھر سوتے. تو بہرحال تعلق والوں کا حق ادا کرنا اور اس حق کو نبھانا, ان کے لیے ہر اعتبار سے مالی ضرورت ہو تب اور جو ہے وہ ہاتھوں کی خدمات ہوں تب, جانی خدمات جس کو کہتے ہیں, اور اسی طرح سے اگر جو ہے وہ دعاؤں کا معاملہ ہے تب, یعنی کسی طرح سے بھی پیچھے نہ رہے. تو بہرحال یہ ایک بڑی بات ہے جو یقیناً ہمیں اپنے بزرگوں سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک ایک کا حق ادا کر سکیں. ہمارے لیے تو اتنا بھی کافی ہے کہ اگر ہم ایک ایک کا نام نہ بھی لے سکیں تب بھی اگر ان تمام لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں جنہوں نے ہم سے کہا. چنانچہ ہمارے حضرت والا بعض اوقات دعاؤں میں ایسے جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کے ان کے دوستوں کے ان کے متعلقین کے متعلقین کے متعلقین کے یعنی سبھی کو دعا میں شامل فرما لیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسم اعظم پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسم اعظم بتا دیجئے. آپ نے نہیں بتایا کسی مصلحت کے تحت. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کے جتنے نام تھے ذاتی اور صفاتی ان تمام ناموں کے واسطے سے دعا مانگی. پھر اسی میں اس کو بھی کہہ دیا کہ اللہ جو تیرا اس میں نام اس میں اعظم ہے اس کے واسطے سے بھی مانگتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, فرمایا کہ عائشہ تم نے تو کوئی بات چھوڑی ہی نہیں, یعنی اس اسم اعظم کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا. تو اب اگر ہمیں معلوم نہیں بھی ہے تب بھی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اسم اعظم کے صدقے سے ہمارا کام کر دیجئے, مشکل دور فرما دیجئے, پریشانی دور فرما دیجئے, دین پر چلنا آسان فرما دیجئے, یعنی ساری ہی چیزیں. تو الحمدللہ ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. یہ تو ان کے تعلق کی بات تھی اور ان کا معاملہ تھا, بہت بڑی بات تھی کہ نام بنام یاد رکھتے تھے. لیکن اگر ہم کسی کو نام بنام نہ بھی یاد رکھ سکیں تب بھی اپنے تعلق والوں کو سب کو اگر شامل کر لیں کہ اللہ میرے جتنے عزیز و اقارب ہیں جتنے رشتہ دار ہیں جتنے تعلق والے ہیں جتنے ملنے والے ہیں جتنے مسجد کے نمازی ہیں اور جتنے چھوٹے اور بڑے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو بھی اور جنہوں نے نہیں کہا انہیں بھی اور اگر ملتے تو ہم سے کہتے انہیں بھی, ایک ایک کو آدمی شامل کر کے ان سب کے حق میں بھی دعا کر سکتا ہے. تو دین میں آسانیاں دی ہیں ہمیں اور ہمارے لیے آسانیاں ہیں بھی صحیح. اللہ سے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مطالبات ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ان کو پورا کرا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منک الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے. اے اللہ قتل و غارت گری کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے رحم فرمائیے. اے اللہ کراچی میں جو ابھی سانحہ ہوا جسے مولانا سعید جلال پوری صاحب اور مولانا عبدالغفور ندیم صاحب بھی اب جہاں حق ہو گئے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے, اور ان کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں ان کے بھی درجات کو بلند فرما دے. اسی طریقے سے اور جو بے گناہ مختلف حادثوں میں اے اللہ جہاں حق ہو گئے ہیں ان سب کو بھی اے اللہ درجات عالیہ سے نواز دیجئے. جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اے اللہ اولاً انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے, اور ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ایسے لوگوں کو اے اللہ تباہ و برباد فرما دیجئے. الہ العالمین عافیت نصیب فرما, ہر شر و فتنوں سے بچا. اے اللہ ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما, جانی مالی اے اللہ ہر اعتبار سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے بزرگوں کی, ہمارے مشائخ کی, اساتذہ کی, ہمارے اکابرین کی, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی حفاظت فرمائیے. مساجد کی حفاظت فرمائیے, اے اللہ مدارس کی حفاظت فرمائیے, عبادت خانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کی, بڑوں کی, سب کی حفاظت فرما. اے اللہ عورتوں کی, بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت میں ہمیں لے لیجئے, اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما. دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. جتنے راستے ہیں, جتنی رکاوٹیں یا اللہ ہیں انہیں دور فرما دیجئے, اور دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.